العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صلوات الله على محمد وعلى محمد. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ 110 نمبر کی آیہ کریمہ جس میں امت اسلامی اور امت مسلمہ کا ذکر ہوا، وہ امت کی جو ایک نمونہ امت بنے تمام امتوں کے لیے، بہترین امت خیر امت کے لقب سے یاد کیا گیا، یعنی ایک ایسی امت کی جو ایسا نمونہ بنے، نمونہ بننے کے لیے لازم ہے کہ ان کی فردی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اور خاص کر جو معاشرتی اور اجتماعی زندگی ہے وہ دوسری امتوں کے لیے نمونہ بن سکے. کہ اس کے لیے فرمایا کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے خیر کے لیے ایک اچھی امت بننے کے لیے وہ ارکان، وہ اصول کہ جس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. چونکہ بہترین امت قرآن نے امت مسلمہ کو قرار دیا، اور ان اصولوں کی بنیاد پر اور ان ارکان کی بنیاد پر کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عملی طور پر قائم کیا، کہ جس کی طرف اشارہ پہلے کیا گیا کہ نہ صرف تھیوری کے طور پر، نہ صرف پیغام کے طور پر، نہ صرف بیان کے طور پر، بلکہ عملی طور پر جس کو آ کر رسول اللہ نے پیش کیا اسلامی معاشرے کا جو نمونہ، اور اس نمونے کو پھر بعد میں بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پیش کیا اپنے دور حکومت میں، اور اس کے لیے پوری کوشش کرتے رہے. وہ نمونہ ایک عملی نمونہ ہے، اور عملی نمونے کے ارکان ہیں. وہ ارکان جو آپ کے خدمت میں بیان ہو رہے تھے، کل دوسرے رکن کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ دوسرا اسلامی معاشرے کا دوسرا اہم رکن ایک اچھے معاشرے کا وہ ہے عدل و انصاف. یعنی اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز کا کہیں پر بھروسہ نہیں رہ جاتا. اور خوب یہ عدل و انصاف کا موضوع ایک بڑا مفصل موضوع ہے، صرف اپنے موضوع سے متعلق جو ہے گفتگو تھوڑا سا کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ اور دیگر ارکان کی طرف پہنچ سکیں. اور ایک مجموعہ ارکان کا، وہ ارکان کی جس کی بنیاد پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم معاشرہ قائم کیا تھا، ایک سوال یہ عظیم اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور جس کی طرف نگاہیں دھیرے دھیرے آ رہی ہیں. یعنی جیسے جیسے انسان اور بشریت درد اور تکلیف میں مبتلا ہو رہی ہے، ویسے ہی ویسے اس کی نگاہیں اٹھ کر آ رہی ہیں اس معاشرے کی طرف جس کو رسول اللہ نے قائم کیا تھا. ایک زمانہ آیا بیچ میں، کہا یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اور پرانے زمانہ یہ ہم بحث دوسری جگہ پہ کر چکے ہیں کہ سیرت کے جو اصول ہیں سیرت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس زمانے کی بات ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سیرت کے اصول کیا تھے. سیرت میں سامان اور زمانہ یہ سب تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. جناب ابراہیم کے زمانہ اور آج کے زمانے میں فرق بہت ہے، لیکن جناب ابراہیم نے جو اخلاقی اور اعتقادی اور بنیادی اور توحیدی اصول قائم کیے تھے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ باقی ہیں. یا رسول اللہ کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں اگر زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت فرق ہے. زندگی کے سامان بہت بدل گئے ہیں، لیکن زندگی کے سامان بدلتے رہتے ہیں، لیکن زندگی کے اصول کبھی نہیں بدلتے. اور سیرت سے ہمیں جا کر زندگی کے سامان نہیں لینا ہے، بلکہ زندگی کے اصول لینے ہیں، اور وہ نہیں کبھی تبدیل ہوتے. وہ چاہے مورل اصول ہوں، چاہے اخلاقی اصول ہوں، چاہے اجتماعی اصول ہوں، سیاسی اصول ہوں، انقلابی اصول ہوں، جتنے بھی علمی اصول ہیں، اصول نہیں بدلتے. اصول ہمیشہ اپنی جگہ پہ باقی رہتے ہیں. زندگی کا سامان یہ سب بدلتا رہتا ہے، اور یہ لازمی بدلتا رہے. وہ لوگ جو خالی زندگی کے سامان کو دیکھ کر اصولوں کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بنیاد سے کٹ جاتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد پھر باقی نہیں رہتی. وہ تعبیر کرتے بعض لوگ ایسی پتنگ کے مانند ہوتے ہیں کہ جو کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے. کبھی دیکھا آپ لوگوں نے پتنگ؟ اچھی مثال نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ کس کے ہتھے یہ چڑھے گی اور کس نالے میں جا کے گرے گی اور کس جگہ یہ پھٹے گی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی اصل سے کٹی ہوئی ہے. یا پہلے دن جو گفتگو دوسرے دن کی، کہ وہ افراد کی جو وہ عبد جو معبود سے رابطہ توڑے ہوئے ہے، اس کی مثال یہی ہے کہ کس کے ہتھے چڑھنے والا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. چونکہ پہلا رکن اسلامی جامعہ کا اور اسلامی معاشرے کا پہلا رکن وہ ہے معنویت اور ایمان. معنویت ایمان کی اساس ہے پروردگار سے رابطہ، کہ ہمارے جتنے بھی احکام عبادی ہیں سب احکام عبادی کی بازگشت ہے پروردگار سے رابطے کی طرف. یہ ہم گفتگو کر کے آگئے. لیکن دوسرا رکن وہ ہے عدل و انصاف، یعنی اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہے تو انسان خود اپنی زندگی میں بھی مطمئن نہیں ہے. اگر انسان عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے تو ایک چار لوگوں کا گھر اگر ہے، ایک گھر میں چار فرد ہیں، اور وہاں پر اگر عدل و انصاف غالب نہیں ہے اور عدل و انصاف کی حکومت نہیں ہے، تو یہ چار لوگوں کا گھر بھی جہنم بنا ہوتا ہے، اور بنا دیتے ہیں خود لوگ اپنے. جہاں پر بھی عدل سے انسان باہر نکلے اور ظلم کرنا شروع کرے، چاہے مرد کے ہوتے ہوئے مرد کی بنیاد پر ظلم کرے تو کوئی بڑے ہونے کی بنیاد پر ظلم کرے، تو کوئی بڑا عہدہ ہونے کی بنیاد پر ظلم کرے، تو کوئی بڑی دولت ہونے کی بنیاد پر ظلم کرے، جہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے وہیں سے ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے جہنم بننا شروع ہوتا ہے. لہذا ایک گھر کے ماحول سے لے کر کے ایک اجتماع کے ماحول تک، حتی رسول اللہ نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. ظلم کے ساتھ حکومت نہیں، کفر کے ساتھ باقی رہ سکے اگر اس میں عادلانہ جھلک پائی جاتی ہو، کیونکہ کفر کے ساتھ کامل عدالت ممکن نہیں ہے. لیکن بھائی جو بھی عادلانہ جھلک اگر پائی جاتی ہو، چاہے نوشروان عادل کی ہو یا کسی بھی زمانے کی، اگر عدل کے لیے کوشش ہے تو وہاں پر ممکن ہے یہ چیز باقی رہ جائے. لیکن اگر ظلم کے ساتھ ہے تو ظلم کے ساتھ اگر ایک بہت بڑا مسلمان بھی اگر حکومت کرنا چاہے تو وہ باقی رہنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم میں انسان کی زندگی تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ایک بڑا موضوع ہے، صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اشارہ ہو جائے اور ہم وہ اس مطلب تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی، کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل، یعنی دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، دنیا اپنے معاشروں سے تھک گئی ہے، دنیا الجھن کے شکار، ممکن اپنی روزانہ کے روٹین میں ہم اس کو احساس نہیں کر پائیں. ہم روزانہ کے اپنے روٹین کی زندگی میں کمانے کھانے میں ہم احساس نہیں کر پائیں، لیکن جو دنیا کو تھوڑا اوپر جا کر نگاہ کر رہے ہیں اور پورے دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ آج دنیا بری طریقے سے تھکی ہوئی ہے اور بری طرح سے پریشان ہے، زخمی ہے. تو اس کو ایک چاہیے معاشرہ، نمونہ معاشرہ چاہیے. وہ نمونہ معاشرہ رسول اللہ دے کر گئے ہیں. رسول اللہ نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھی تاکہ ایک نمونہ معاشرہ دے کے جائے. ممکن ہے کہ ہزار سال بعد لوگ اس معاشرے کی تلاش میں نکلے، لیکن نمونہ معاشرہ موجود رہے. ٹھیک ہے، تبدیل کیا، بنی امیہ نے آگے تبدیل کیا، بنی عباس نے آگے تبدیل کیا، لیکن وہ اصول اپنی جگہ پر باقی رہے. اور ان اصول کو جس زمانے میں بھی اپنا لیا گیا اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو گیا. جس حد تک جس حد تک اپنایا گیا. ابھی ماہ محرم سے پہلے رہبر انقلاب کی ایک تقریر تھی, رہبر انقلاب نے ایرانی معاشرے کے لیے فرمایا کہ ماں دولت اسلامی نہ داریم, ماں جامعہ اسلامی نہ داریم. یعنی کیا؟ یعنی ہمارے پاس حکومت اسلامی نہیں ہے, ہمارے پاس اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو ٹارگیٹ ہے, جو مقصد ہے, جس اسلامی معاشرے تک پہنچنا ہے, جو ہمارا آئیڈیل ہے, ابھی اس تک پہنچنے میں بہت فاصلہ ہے. لہذا لیکن جس حد تک آیا اس کا اثر دیکھ رہے ہیں, وہ کامل نہیں آیا. ابھی اس کمال تک پہنچنے کے لیے, اس نمونے تک پہنچنے کے لیے جو رسول اللہ جس کی بنیادیں قائم کر کے گئے ہیں اور جس کے لیے رسول اللہ نے کوشش کی اور رسول اللہ بھی آخر تک کوشش کرتے رہے. یعنی کہ رسول اللہ نے جب کوشش کی, رسول اللہ نے بنیادیں قائم کر دی تھیں, لیکن ابھی لوگوں میں اتنی آمادگی نہیں تھی کہ سب کے سب ایک اسلامی معاشرے کی طرح پورا تربیت پا چکے ہوں. لیکن ان بنیادوں پر یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے آ کر ان بنیادوں پر حکومت کو قائم کیا. صلوات پڑھیں بابا ذی اللہ. حکومت کو آپ نے قائم کیا, وہ حکومت جس کو لے نہیں رہتے, لے بھی اسی لیے نہیں رہتے کہ اس حکومت میں 25 سال رسول اللہ کے بعد فاصلہ ہو جانے کے بعد اب اس کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنا بہت مشکل امر ہو گیا ہے. امام علیہ السلام کوئی تکلف تو نہیں کر رہے تھے کہ نہیں حکومت ہمیں نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے نہ, وہ مشکل کو دیکھ رہے تھے کہ مشکل کیا پیش آنے والی ہے. جیسی حکومت آئی پہلے ہی دن سے مشکلات شروع ہو گئی. کل ایک نمونہ پیش کیا تھا, وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے آ کر بیعت کی تھی, دوسرے دن سب سے پہلے بیعت کرنے والے سب سے پہلے بیعت توڑ کے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے سب سے پہلے بیعت کر کے وہ اپنی منفعت چاہتے تھے, لیکن جب امیر المومنین کے قریب آ کے دیکھا کہ نہیں یہاں پر اپنی منفعت نہیں, یہاں فقط اسلام چلے گا اور اسلام کا قانون, تو انہوں نے لگا کہ میری منفعت یہاں پر خطرے میں. طلحہ و زبیر جیسے لوگ معمولی لوگ نہیں تھے. زبیر تو واقعا ایک بہت ہی بڑے کارنامے ہیں تاریخ میں, زبیر کے کارنامے عظیم ہیں پوری تاریخ میں, رسول اللہ کے زمانے میں, رسول اللہ کے بعد بھی بہت ہی عظیم کارنامے. اگر انشاءاللہ پتہ نہیں کبھی آپ کے سامنے اشارہ کیا, استاد بزرگوار بھی بیان کرتے رہتے ہیں. زبیر عجیب ہے, یہ ایسے لوگ وہ آ کر سب سے پہلے امیر المومنین کی بیعت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے بیعت توڑ کے چلے بھی جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے ذریعے سے ایک اسلامی الہی حکومت قائم ہو جا رہی ہے, اور الہی حکومت میں ایسے انسان کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اپنی منفعت کے لیے کچھ چاہتا ہو, اپنی منفعت کے لیے چاہتا ہو, اس کی کوئی گنجائش نہیں, جو خود کو دیکھ کر چاہ رہا ہو. لہذا ایک اسلامی معاشرے میں عدل کی حکومت, ایک نقطہ جو کل نہیں عرض کر پائے, ایسے بھی دیر ہو گئی تو آج بھی مجھے جلدی ختم کرنا ہے انشاءاللہ, تاکہ وہ دوسری مجلس بھی ہو اور اس میں بھی مزاحمت نہیں ہو. لیکن ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر کے جلدی سے آگے بڑھ جائے ایک تیسرے مطلب کی طرف. تیسرا رکن جو ہے وہ یہ کہ ایک عادلانہ حکومت, چونکہ انتظار ہے, کم سے کم شیعت کو تو انتظار ہے, اور جو عالم اسلام اور پوری دنیا کا درد ہے اس درد کی بنیاد پہ ابھی اندر سے ہر انسان انتظار کر رہا ہے کب وہ ایسا ہونے والا. ٹھیک ہے, امام زمان کا تصور ممکن ہے سب کے پاس نہ ہو, اس حکومت کی آئیڈیولوجی لوگوں تک بیان نہ کی گئی ہو. البتہ یہ ہوا ہے, بعض لوگوں نے آ کر, بعض فیلسوف نے, بعض دانش مندوں نے, بعض اسکالرس نے آ کر مہدویت کے تصور کو, مہدویت کی آئیڈیولوجی کو صحیح طریقے سے سمجھا اور جا کر مغربی دنیا میں پیش کیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا تصور موجود ہے اس دنیا میں, یعنی جو چیز ہے موجود. لیکن بہرحال اگر نہ بھی کسی کو معلوم ہو تو اندر سے انسان کی تڑپ ہے کہ یہ دنیا تو دیکھنے لائق نہیں ہے. اس دنیا میں جہاں اتنی مکاری ہو, اتنا فریب ہو, اتنا دہشت ہو, اس طرح انسانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, اس طرح بچوں پر بم گرائے جا رہے ہیں, اس طرح فریب ہو, فریب دینے والے انسان منافق دور. شہید متحری رحمتہ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق آج کے دور کی اگر ایک نام دیا جائے تو کیا نام ہے؟ اثر نفاق, نفاق کا دور. سر رسول اللہ کے زمانے میں نفاق ایسا نہیں تھا جیسا آج کا نفاق ہے. رسول اللہ کے زمانے میں منافقین کو لوگ پہچاننے لگے تھے, لیکن آج بدترین منافقین کو لوگ آگر نہیں پہچانتے اور اس کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں, اور بدترین نفاق کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلا ایک ملک کا پریسیڈنٹ آ کر اور اس کے فارن منسٹر آ کر سب مل کر داعش جیسے گروہ بناتے ہیں, باقاعدہ بناتے ہیں, یعنی بدترین عمل انجام دیتے ہیں. تاریخ انسانیت کے بدترین عمل لیکن پھر بھی میڈیا پہ آ کر اچھے چہرے کے ساتھ پیش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نفاق ہے, یعنی بدترین نفاق یہ سب جو بھی ہو رہا ہے. خوب اس دور میں, خوب ایسے دور میں بہرحال بشریت تڑپ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے, اندر سے وہ تڑپ ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر نہیں متعارف کرا پائے ہیں, ہم مہدویت کا تصور نہیں پیش کر پائے ہیں, یا مہدویت کے نام پہ ہم کچھ اور چیزیں پیش کر رہے ہیں, اصل مہدویت کو نہیں پیش کر پائے ہیں, لیکن بہرحال انسان کی اندر سے یہ تڑپ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ چاہتی ہے کہ جہاں پر یہ نہ ہو, یہ بربریت نہ ہو, یہ ظلم نہ ہو, یہ نفاق نہ ہو, یہ فریب نہ ہو, یہ دھوکہ نہ ہو, یہ اتنے بڑے پیمانے پر دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہو, یہ حکومتی لیول پہ دھوکے نہیں ہو. خوب انسان کو بہرحال تلاش ہے. خوب یہ تلاش کہاں کیسے پہنچے گا انسان وہاں تک, اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے جو میں جلدی جلدی خالی بیان کرتا ہوں, تاکہ اس مطلب دوسری جگہ میں بیان کر چکے تفصیل سے, یہاں پہ خالی میں اشارہ کرتے تاکہ اس موضوع سے بات آگے بڑھ جائے. تین چیزوں کی ضرورت, ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے, جو عدل بغیر نظام کے ممکن نہیں ہے. انسان بیٹھ کے خالی اپنے گھر میں کہ ہاں ہم عادل ہیں, ہم عادل ہیں, تو یہ اپنے گھر کا عادل اس کو باہر کے لوگ ظالم بنا دیں گے. یعنی ماحول جیسا ہوگا, مجبور ہے ماحول میں کے رنگ میں رنگنے کے لیے, نہیں ہو سکتا. اگر فضا میں پالوشن ہے تو اس پالوٹیڈ فضا کا اثر آپ کے پھیپھڑے پہ ہوگا, کتنا بھی اپنے آپ کا آپ انتظام کریں. یعنی اگر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو آپ کتنا بھی اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہیں, اس کا پالوشن جائے گا. خود نہیں بننا چاہیں گے ظالم تو دوسرے ظالم بنا دیں گے. ہم اسلام سیکھیں لیکن ہمارا دوسرا کلچر, دوسری تہذیب, زمیندارانہ کلچر, یہ خود ہمیں ظالم بنا رہا ہوگا. عورتوں کے سامنے جائے گا تو ایک زمیندار بن کے جائے گا, مسلمان بن کے نہیں جائے گا, نواب بن کے جائے گا, نہیں رہا تب بھی جائے گا. جو لوگ رہے ہیں وہ تو بن کے جاتے ہی ہیں, جو لوگ نہیں رہے ہیں وہ اس حسرت میں کہ جو ہم نہیں رہے لہذا گھر میں کم سے کم نوابی کر لیں, سب پہ نہیں کر پائے ہیں تو اپنے گھر ہی میں اپنی ہم حکومت چلائیں. خوب یہ ہے, خوب یعنی یہ کہ اسلامی کلچر نہیں ہے. خوب کیسے پیدا ہوگا؟ تین چیزیں چاہیے ہیں جس میں ہم اس ایک کی بحث ابھی کر رہے ہیں. وہ ہے, ایک پہلی چیز ہے وہ اصول, وہ ارکان, وہ قانون کی جس کی بنیاد پر عدل قائم ہوتا ہے ایک عادلانہ نظام تک پہنچنے کے لیے, جس کی آرزو ہے, کم سے کم ہمشیت کی آرزو ہے کہ ہمیں پہنچنا ہے وہاں تک, ہمارے سارے سفر کی انتہا وہاں تک پہنچنا ہے. تو اس کے لیے ایک عادلانہ نظام, ایک عادلانہ قانون چاہیے کہ جس میں عدل ہی عدل ہو, جس میں کوئی بھی ظلم کا قانون نہیں ہو. بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے سوال؟ جواب یہ کہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ, عدل کا قانون ہمارے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے. البتہ ہم ابھی صرف قانون کو ثواب کے طور پہ پڑھتے ہیں. قانون ثواب کے لیے نہیں ہوتا, قانون اجرا کرنے کے لیے ہوتا ہے, قانون نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے, قانون معاشرہ بنانے کے لیے ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہے, قانون ہے. دوسرا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا رکن اس قانون کو نافذ کرنے والا, کیونکہ قانون ہو اور نافذ کرنے والے افراد نہ ہو تو قانون تنہا رہ کے کیا کرے گا؟ بغیر نافذ کرنے والے فرد کے لیے, بغیر نافذ کرنے والے فرد کے قانون تو نافذ نہیں ہوگا. قانون تو خود آ کر نافذ نہیں ہوگا. قرآن فقط آ کے کہہ سکتا کہ تم ظالم ہو, تم فاسق ہو, تم کافر ہو اگر تم نے اس قانون کو نافذ نہیں کیا, لیکن قرآن آ کے خود نافذ نہیں کرے گا. قرآن اکسائے گا, قرآن کہے گا, بار بار کہے گا, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاسق ہے, کافر ہے, ظالم ہے اگر انسان اپنے اوپر اور اپنے معاشرے پر حکم الہی کو نافذ نہیں کر رہا. یعنی کہ اللہ کو شوق ہے دوسروں کو ظالم بنانے کا, نہ عملی طور پر نتیجے میں ظالم بنتا ہے. یعنی اگر ایک عادلانہ قانون ہمارے اوپر نہیں ہوگا تو لازمی طور پر ظالمانہ قانون ہمارا چل رہا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ بدلے میں مل رہا ہے کہ اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانو گے تو بدلے میں تمہیں ظلم مل جائے گا, بدلے میں تمہیں کفر ملے گا, نا بدلے میں نہیں مل رہا ہے, لازمی طور پر مل رہا ہے. کہ مثلا پانی نہیں پیو گے تو پیاس لازمی طور پر لگے گی, یہ لازمہ اس کا ہے. یہ نہیں کہ پانی نہیں پیو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں پیاس دی جائے گی, یہ نہیں ہے. اللہ بدلے میں کچھ نہیں دے رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو بدلے میں یہ دیں گے, نا نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا لازمی طور پر فساد آئے گا, فحشا آئے گا, برائیاں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, یہ لازمہ ہے. ہم عام طور سے سارے دین کو اس طرح دیکھتے ہیں, یہ کام نہیں کریں گے بدلے میں یہ ملے گا, بدلے, اور جب بدلے میں آتا ہے سارا تصور چلا جاتا ہے کس کی طرف, آخرت کی طرف، کہ آخرت میں بدلے میں ملے گا. نا آخرت کا تو مسئلہ چھوڑے ابھی، جو کچھ بھی دین کا نتیجہ ہے وہ اسی دنیا میں ملے گا، اس دنیا کا اثر آخرت میں ہوگا. توجہ ہے یار، اس دنیا کا اثر آخرت میں ہوگا، یعنی ہر عمل کا نتیجہ یہیں پر آ رہا ہے، اور یہی جو آ رہا ہے یہی آ کر سامنے پیش کر دیا جائے گا، کوئی الگ سے بدلے میں کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہوگی. اس کی ایک پوری بحث ہے ہمارے ہاں تجسم اعمال کی، کیسے اعمال مجسم ہو کر آئیں گے آخرت میں، وہ انشاءاللہ بعض جگہوں میں کی گئی، کبھی آپ کے سامنے بھی اگر توفیق رہی تو کی جائے گی. بس بدلہ نہیں سمجھے، بدلہ سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو کچھ معاملہ چل جائے گا، کچھ دوسروں پہ ڈنڈی مار لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، کچھ دوسرا طریقہ اپنا لیں گے، کچھ شفاعت کرا لیں گے. شفاعت ہوگی لیکن شفاعت کا بھی قانون ہے. سر قرآن کہتا سورہ مدثر یا مزمل میں کہ فلا تنفعہم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو اصل شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. کن لوگوں کے لیے؟ اب یہ قرآن کے جاگے وہ آیت کو پڑھیں کہ جب مجرمین جا رہے ہوں گے تو ان سے اہل جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کا راہی بنا دیا، کیوں ادھر جا رہے ہو، میں تو تمہیں بہت اچھا دیکھتا تھا وہاں پر، یہ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو، بڑے اچھے گھر میں، بڑے اچھے مکان میں، بڑے اچھے لباس میں، بڑی اچھی گاڑیوں میں رہتے تھے، یہ ادھر کہاں جا رہے ہیں. کہا کہ مشکل ہماری یہ تھی کہ لم نکو من المسلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں، پہلی چیز جو بتائی لم نکو من المسلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکینوں کو ہم اطعام نہیں کرتے تھے، صرف خود کھاتے تھے، دوسروں کو نہیں کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے، ضائع کر دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، لیکن کھلاتے نہیں تھے، اور عیش کرنے والوں کے ساتھ مزے اڑاتے تھے، اور انکار کرتے تھے آخرت کا. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی. اب موت آنے کے بعد کیا ہوا، ایک سہارا ہمارا کیا، وہ ہے شفاعت. شفاعت یعنی کیا؟ اب شفاعت کی بحث یہاں نہیں چھیڑیں گے، بہت مسئلہ ہو جائے گا، لمبی بحث ہی ہے. اصل میں شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں عام طور سے ہے، لیکن انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو آپ سنیں، آپ میرے اساتید کی باتیں سنیں انشاءاللہ. ان کے لیے قرآن آگے کہتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، چونکہ قانون ہے سر یہی پلٹ کر سامنے والا ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو اپنا شفیع بنایا ہے تو آخرت میں شفاعت کریں گے. شفیع یعنی ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اس کے انداز کی زندگی جونا شروع کر دی ہے، تو وہ آخرت میں بھی آ کر ساتھ ہو جائے گا. چونکہ شفا کے معنی ہی ہے تنہا کو دو کر دینا، وتر کے معنی ہے ایک، میں تو نہیں خالی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، وتر کے معنی ہے ایک، شفا یعنی دو. ول وتر آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز وتر یعنی ایک رکعت نماز، نماز شفا یعنی دو رکعت نماز. شفا کے معنی ہوتے ہیں دو کے، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے. یعنی ہم تنہا زندگی گزار رہے تھے بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی نمونے کے، پھر کسی کو ہم نے اپنا شفیع بنا لیا. یعنی کیا؟ یعنی اس کے طرز پر زندگی گزارنا شروع کر دی، اس کے اصولوں پر زندگی گزارنا شروع کر دی، اس کے انداز پر زندگی گزارنا شروع کر دی. اگر اس کے انداز پر زندگی گزارنا شروع کر دی تو چونکہ اس کو میں نے یہاں پر شفیع بنایا ہے تو آخرت میں وہ ہمارا شفیع ہو جائے گا. اب شفیع کون ہوگا یہ ہمیں خود طے کرنا ہے. اپنا شفیع ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ جس کے طرز پر زندگی گزارتے جا رہے ہیں اسی کو آخرت میں اپنا شفیع بنا رہے ہیں. تو کوئی اگر جنت کی شفاعت کرے گا، کوئی اگر جہنم کی شفاعت کرے گا، یہ میرے ساتھ چل رہے چونکہ میرے جیسا تھا، یہ بھی تو ہوگا نا. تو جس طرح کا شفیع ہوگا، جس طرز کی زندگی گزاری ہے، جس فرد جیسی زندگی گزاری ہے، جس امام کی راہ پر چلے ہیں، اگر ہدایت کے امام کی راہ پر چلے ہیں تو ہدایت کے امام کی شفاعت بھی الگ ہوگی، اگر گمراہیوں کے امام کے آئمت الزلال کی راہ پر چلے ہیں تو وہ بھی اگر شفاعت کریں گے. لیکن کس بات کی شفاعت کریں گے؟ کہہ رہے میں جدھر جا رہا ہوں اس کو بھی میرے ساتھ کریں، چونکہ اس کا طرز زندگی میرا طرز زندگی تھا. البتہ یہ لمبی بحث ہے، میں خالی ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے شفاعت کی بحث، بہت ہی تربیتی بحث، اس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. صرف شفاعت کی بحث سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی ہمارے جوان کوئی بے تربیت ہو گئے نہیں، لیکن ہم نے شفاعت کی بحث اس طرح پیش کی ہے کہ با تربیت انسان بھی بے تربیت ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی بالکل الٹا معاملہ ہے، بالکل الٹ دیا آگے. بس حکومت قائم کرنا یعنی کیا؟ قانون ہونا چاہیے پہلے ایک چیز قانون، دوسرے عادلانہ حکومت کے لیے عادلانہ قانون، اور قانون بھی ہو تو وہ نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ نافذ کرنے والے حاکم موجود نہ ہو، کہ یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی لوگوں. پہلی منزل میں نہیں مشکل ہے، یہ بڑی مشکلات ہیں، میں جلدی بڑھ رہا ہوں کہ قانون کی حد تک کتنی مشکلات ہیں ہماری. قانون موجود ہے، پھر اگر قانون موجود بھی ہو جائے تو تنہا قانون سے امام زمان کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. پھر دوسری چیز کیا چاہیے؟ حاکم چاہیے، عادل حاکم. وہ عادل حاکم ہو تو حکومت قائم ہو جائے گی. یا ممکن اکثر لوگ جواب ہو کہ ہاں اور کیا چاہیے، دو چیز ہے، عادلانہ قانون بھی ہے اور عادل حاکم بھی ہے، اس کے علاوہ تیسری کیا چیز چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، حکومت قائم ہو جانا چاہیے. قانون بھی ہے حاکم بھی ہے، لیکن تجربہ کیا بتاتا ہے؟ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 250 سال تک، اس میں 4 سال نکالنا، 4 سال 9 مہینے، 250 سال تک عادلانہ قانون بھی موجود تھا قرآن کی شکل میں، اور عادل ترین آئمہ بھی موجود تھے آئمہ کی شکل میں، حاکم نافذ کرنے والے، جو نافذ کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے تھے. وہ ہم مولوی جیسے نہیں تھے کہ اب کچھ نہیں ہوگا چلو بیٹھ جاؤ، نا، ظالمانہ ترین دور میں بھی وہ عدل کی باتیں کرتے تھے، عدل کا قانون بیان کرتے تھے، ظالموں سے روکتے تھے، ظالموں کے پاس جانے سے روکتے تھے، ظالموں کو کرائے پر اونٹ دینے سے روکتے تھے، کہ تم اونٹ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر کرائے پہ اونٹ دو گے ہارون رشید کو تو تم اتنا انتظار کرو گے کم سے کم ہارون رشید اتنی دیر تک زندہ رہے کہ میرے اونٹ واپس مل جائے، میرا کرایہ واپس مل جائے. اتنی دیر کی اگر تم نے آرزو کی تو ظلم میں شریک ہو گئے. تو آئمہ یہ ہوا کرتے تھے، لہذا ایسے آئمہ کے ہوتے ہوئے، ایسے عادل امام کے ہوتے ہوئے، ایسے عادلانہ قانون کے ہوتے ہوئے بھی عادلانہ حکومت قائم نہیں ہو سکی. کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا ایک فیکٹر جو نہیں تھا وہ یہی قرآن بیان کرتا جو کل میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی اور وقت نہیں تھا بیان کرنے کا. تیسری چیز نہیں تھی، قانون بھی تھا، عادل امام بھی موجود تھا جو عادلانہ ترین حکومت کرتا اگر حکومت اس کے پاس ہوتی. لیکن حکومت کیوں نہیں ہوئی، حکومت کیوں نہیں آئی، حکومت کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ تیسرا فیکٹر موجود نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ عدل پسند لوگ نہیں تھے. چونکہ تیسرا فیکٹر لازم، یعنی اگر عدل پسند معاشرہ نہیں ہو تو امام کے ہوتے ہوئے، عادل ترین امام کے ہوتے ہوئے کون لا کر ڈھونڈ کے لائے؟ کوئی حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی عادل ڈھونڈ کر لائے؟ ہم ایام عزا میں ذکر کر رہے ہیں، حسین ابن علی جیسے عادل ترین امام کے ہوتے ہوئے بھی، اور اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار بھی عدل کے لیے، اور قانون بھی ہوتے ہوئے، قانون پر خود عمل بھی 100% عمل بھی ہوتے ہوئے، عدل کا نظام نہیں قائم ہو پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ عدل پسند لوگ کتنے نکلے؟ 72 لوگ نکلے. حج کرنے والے لاکھوں میں ہیں لیکن عدل پسند لوگ 72 ہیں. جب تک یہ تیسرا فیکٹر نہیں آ جاتا ہے، امام زمان کا انتظار کرنا یعنی کیا؟ امام زمان کا انتظار یعنی اس تیسرے فیکٹر کو وجود میں لانا، عدل پسند ان لوگوں کا وجود میں لانا. اور عدل پسند لوگ اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ اسلامی نظام موجود نہ ہو، ایک اسلامی معاشرہ نہ ہو، اسلامی معاشرے کے اصول نہ ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس یہ دوسرا رکن تھا، بنیادی رکن، کہ ایک اسلامی نظام قائم کرنے کا بنیادی ترین رکن جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام، عدل کی حکومت. تیسرا فیکٹر، اس کے بارے میں خالی میں اشارہ کر دیتے ہیں، گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ چونکہ ابھی فرصت نہیں رہی. تیسرا رکن، ایک اسلامی معاشرے کا تیسرا رکن، اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کا ایک تیسرا رکن ہے، وہ علم اور معرفت. معرفت کے بغیر کوئی بھی اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. تشکیل دے دے، کل اگر کوئی دھوکہ دے کر سب کو لے جائے گا. تشکیل دے بھی دے، جناب موسیٰ نے آ کر تشکیل دیا، سامری نے آ کر ایک دن میں سب کو دھوکہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے بغیر تھے لوگ، معرفت نہیں تھی، انتظار بھی کر رہے تھے. اتفاق سے بنی اسرائیل کا حال ہمیں لوگوں جیسا تھا، وہ بھی بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے. فرعونی نظام بہت طولانی تھا، فرعون کو ایک تو نہیں تھا، معلوم ہے نا آپ کو، فرعونوں کا سلسلہ تھا، جیسے فرسٹ فرعون، سیکنڈ فرعون، تھرڈ فرعون، فرعونوں کا ایک سلسلہ تھا، جیسے حکومتیں ہوتی ہیں، مختلف حکومتیں، ایک دو تین سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو فرعون تنہا ایک فرعون نہیں تھا، یہ ایک پورا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس پورے سلسلے سے بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے وہ انتظار کر رہے تھے, شدت سے انتظار کر رہے تھے. کس کا؟ اپنے امام کا, رہبر کا. امام, ابھی ہم کہتے ہیں امام کے لفظ, ہم جہاں پہ امام کے لفظ استعمال ہوگا صرف وہیں پہ ہم کہتے ہیں جناب ابراہیم امام ہے, لیکن جناب موسیٰ امام ہے یا نہیں تو ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ امام ہے نہ. ہر نبی اپنی ذات تک امام ہے, ایک اپنی حد تک دائرہ اس کا ممکن ہے محدود ہو. مثلا جناب شعیب 100,000 لوگوں کے لیے امام, قرآن کہتا ہے الفا میاں 100,000 لوگوں کے لیے. بعض اور انبیاء ہیں جو ممکن اور چھوٹے ایک گاؤں میں آ کر صرف امامت کر رہے ہوں, یعنی جو بھی آ کر جس کو لیڈ کرنا شروع کر دے جس گروہ کو, اس کا وہ امام بن جاتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے ہر مومن کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ تم بھی دعا کرو کہ پروردگار ہمیں کچھ لوگوں کے لیے امام قرار دے. یہ نہیں کہ اب امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں تو صرف معموم ہی رہے نہ, یہاں پر معموم رہے, یہاں امام کو نماز پڑھانے دیں, وہاں آگے نہیں پڑھے, لیکن تقوی میں امام بننے کی کوشش کریں. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اے میرے اللہ یہ دعا ہو ہر مومن کی, یہ دعا ہو عباد الرحمن, ہر عبد الرحمن کی, چونکہ یہ باتیں قرآن کی باتیں ہیں, ہر عبد مومن کی دعا ہو کہ میرے ذریعے سے چند لوگوں کو ہدایت مل جائے, چند لوگوں کے لیے امامت کر سکیں, یعنی چند لوگوں کو لیڈ کر سکیں. اب یہ دائرہ جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اسی قدر احترام بڑھتا چلا جائے گا. اصل آئمہ کے درمیان میں بعض آئمہ کا زیادہ احترام کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو لیڈ کیا گیا, زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہوئے. مثلا امام حسین علیہ السلام کا اتنا احترام کیوں آئمہ کے درمیان میں تھا, یا امیر المومنین کا اس قدر احترام کیوں تھا, یا امام زمان کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یا امام صادق علیہ السلام فرماتے اللہ وجدتہ لخدمتہ, اگر میں امام کو در کروں گا تو امام کے خادموں میں ہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ذریعے سے امامت بڑی ہوگی, پورے عالم کی امامت ہوگی, پورے عالم کی ہدایت کی جائے گی. لہذا ہر مومن کو یہ دعا کرنے کو کہا گیا کہ وہ دعا کرتا رہے گا. وجعلنا, جا کے پڑھیں اس سورہ فرقان میں آخری آیتوں کو کہ چند دعائیں کن کن دعا کو کرے مومن. ایک دعا اس میں یہ کرے گا وجعلنا للمتقین اماما, اے میرے اللہ میرے ذریعے سے میں کچھ متقین کا امام ہوں, یعنی لیڈ کر رہا ہوں, لے جا رہا ہوں آگے, ٹھہرا ہوا نہیں ہوں. کہ رسول اللہ نے جب امیر المومنین کو بھیجا یمن کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے, ابھی کبھی کبھی ان ممبروں سے بھی تبلیغ کی توہین کی جا رہی تھی, لیکن رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا. رسول اللہ نے جب امیر المومنین کو بھیجا یمن تو یہ کہہ کے فرمایا کہ اے علی, اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایک انسان ہدایت تک پہنچتا ہے تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے, پوری کائنات. ان سب سے بہتر. اب سورج کی روشنی کا دائرہ آپ دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے, کس طرح پہنچتا ہے. اگر ایک انسان کو ہدایت مل جائے, ایک انسان کو اگر زندگی مل جائے, چونکہ اصلی زندگی ایمان مل جانا ہے, ہدایت مل جانا ہے انسان کو. یہ بھی قرآن کہتا ہے کسی نے کسی کو جلا جان دے دی تو اس نے پوری انسانیت کو جلا دیا. یہ قرآن کا نظریہ, قرآن کی منطق, قرآن کی لاجک. من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا, اگر کسی انسان نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, تمام انسانوں کو. کتنا حسین ہے عقل. ایک آش کے قرآن کی اس آیت سے دنیا آشنا ہوتی. ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, اور اگر کسی ایک انسان نے ایک انسان کو حیات دے دی, جلا دیا, یہی کھانا دے کر, دوا دے کر, علاج کر کے جلا دیا, تو گویا پوری انسانیت, کیونکہ اس کے لیے پوری انسانیت کا درد تھا جو نکلا علاج کے لیے یا دینے کے لیے, درد تھا تو نکلا. لیکن یہ ظاہری معنی ہے, یہ آیت کا ظاہری معنی ہے کہ کسی کو دوا دے کر جلا دیا جائے, کھانا دے کر, تو اس کی پوری انسانیت کو جلا دیا. لیکن آیت کا باطنی معنی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت ہو گئی تو گویا پوری انسانیت کو جان دے دی, حیات دے دی, جو اصل حیات جو ہے ہدایت کی حیات. اور اگر کسی انسان کے ذریعے سے کسی کو گمراہ کر دیا گیا, یعنی اچھے بڑا دیدار, جوان دیدار, ابھی یہ ہو رہا ہے, یعنی دیدار جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ مقدس نام کو لے کر کے, مقدس ناموں کا سہارا لے کر, تو کیا کیا؟ ایک جوان کو گمراہ نہیں کیا ہے, پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا. یہ پوری انسانیت کے مجرم بن جاتا ہے قرآن کی اس آیت کی تعبیر کے مطابق. بس یہ تین چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو یہ نظام قائم ہوتا ہے. اور تیسرا رکن وہی علم اور معرفت. معرفت ہے, علم ہے, تو کبھی بھی کسی سامری کے دھوکے میں انسان نہیں آتا. موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے گئے, سامری نے آ کر سب کچھ چھین لیا. موسیٰ نے کیا کیا دیا تھا, کتنے دن زحمتیں اٹھائی تھیں, کتنی سختیاں اٹھائی تھیں, کتنی سختیوں سے نکال کے ان کو لایا تھا, کس قدر خطرے میں خود کو ڈالا تھا, ان کو خطرے میں ڈالا تھا, اپنی اچھی بھلی زندگی چھوڑ کر آئے تھے فرعون کے دربار میں. فرعون کے فرعونی دربار کے مجرم بھی تھے, فرعونی دربار کے فرعون کے اعتبار سے وہ مجرم بھی تھے. جو فرعونی لوگوں کو مارا تھا جناب موسیٰ نے, ایک کو مار دیا تھا, جان سے مار دیا تھا, ڈھونڈ رہے تھے. لیکن یہ 10 سال بعد واپس پلٹے اس دربار میں فرعون کے, کہ جہاں پر ڈھونڈا جا رہا ہے. کس لیے پلٹے؟ پلٹے تاکہ نجات دے, سب کو نجات دے. حضرت جناب موسیٰ جب آتے ہیں تو یہ نہیں کہ میں اپنے خاندان والوں کو نجات دینے آیا ہوں. اصل قرآن نے خاندان والوں کا ذکر ہی نہیں کیا, قرآن نے پہلے خود فرعون کا ذکر کیا. جاؤ فرعون کو نجات دو, فرعون کو سنبھالو, شاید فرعون بچ جائے. جاؤ تم دونوں کے دونوں جاؤ, قولا لہ قولا لینا, جا کر اس سے نرمی سے بات کرو, شاید اس کو یتذکر, شاید سمجھ جائے, شاید عقل آ جائے. دل بڑا ہونا چاہیے. لیکن جناب موسیٰ آگے یہ کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ کیا, ساری سختیوں سے گزرے. ساری سختیوں سے گزارنے کے بعد قوم کو لے گئے, ان کو زندگی دی, نئی حیات دی, عزت دی, شرف دیا, دریاؤں سے پار کیا, راستے بنائے, ساری غذائیں فراہم کی, من و سلوا تک منگایا. لیکن یہ قوم معرفت نہیں حاصل کرنے کو تیار تھی, کہ اس کی الگ بحث ہے کہ کیوں نہیں معرفت ہو رہی تھی, ان کی مشکل کیا تھی. معرفت نہیں تھی, لہذا تھوڑی دیر کے جناب ابراہیم گئے, ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ, 30 دن کے لیے کہہ کے گئے تھے, واتممناها بعشر, 10 دن اس میں اضافہ کر دیا, فتم میقات ربہ 40 لیلۃ, 40 دن ہو گئے. 40 دن بعد جب واپس پلٹے تو جناب موسیٰ کہہ گئے تھے, وقال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین, کہہ کے گئے تھے کہ میری قوم کی خیال رکھنا, اے ہارون میری قوم کا خیال رکھنا, اصلاح کرتے رہنا. اصلح, اے ہارون اصلاح کرتے رہنا, مفسدین کی راہ پر نہ جانا اور نہ جانے پائیے. لیکن جب واپس پلٹے دیکھا کہ سب کے سب سامری کے پیچھے اور سامری کے بچڑے کے پیچھے اس کا طواف کر رہے, ہنگامہ مچایا. اور جناب ہارون ادھر کنارے بیچارے تنہا کھڑے ہوئے. اصل آج کے زمانے کو پہچانے, یہ سب تاریخ کے واقعے اس لیے بیان کیے, اس طرح تنہا, اس طرح ہارون کو تنہا کیا گیا تھا. جناب موسیٰ جب واپس پلٹے کیا لے کے آئے تھے, وہاں پر توریت کی تختیاں لے کر آئے تھے, اوریجنل تختیاں, اصل تختیاں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی تھیں, توریت کی تختیاں. لیکن جب وہاں یہاں پلٹے دیکھا سب کے سب پوری قوم گمراہ قوم ہوئے, سب بچڑے کے پیچھے لگی ہوئی. تو وہاں پر قرآن کہتا ہے والق الالواح, جناب نون جناب موسیٰ نے تختیاں اٹھا کر نیچے ڈال دی. یہ تختیاں کیوں؟ اس لیے توریت کی تختیاں یہ اس وقت مفید ہیں کہ جب قوم ہدایت پر ہو. جب قوم گمراہ ہو گئی توریت کی تختیاں کیا کریں گی؟ آپ توریت کو چھوڑ دیا. اب یہاں پہ ہمارے استاد آپ لوگوں کے لیے بات کہتے ہیں وہ, کہ اگر ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی لوگ ہوتے تو جناب موسیٰ کے خلاف ایک جو ہے پروسیشن نکالتے کہ جناب موسیٰ نے توریت کی توہین کر دی. توریت کی توہین یہ نہیں ہے کہ کہاں رکھا ہے اور کہاں میں نہیں رکھا ہے. توریت کی توہین یہ ہے کہ توریت جیسی کتاب آئے اور اس کے انتظار میں لوگ موجود نہ ہوں, اس کو سننے کے لیے لوگ موجود, لوگ سامری کے پیچھے بھاگ رہے, یہ ہے توہین. قرآن کی توہین یہ نہیں کس طرح چھپے, کہاں رکھا جائے, کیسے پڑھا جائے. قرآن البتہ وہ ادب لازم ہے, اس کا ادب پوری طرح خیال رکھ کے, ذرہ برابر اگر جان بوجھ کر کوئی انسان بے ادبی کر رہا ہے یہ خود ایک بڑی سخت منزل ہے. لیکن اصل قرآن کی توہین یہ ہے کہ قرآن بول رہا ہو, قرآن پکار رہا ہو, قرآن قانون بیان کر رہا ہو, قرآن نظام بیان کر رہا ہو, لیکن ہم کہیں نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, فقط ثواب چاہیے. یہ اصل توہین. ماہ رمضان میں آ کر ہم خوب مزے مزے سے قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اللہ کلام کر رہا ہوتا ہے, ہم کہتے نہیں کلام اللہ, تیرا کلام نہیں سننا ہے, سننا نہیں ہے پڑھنا ہے. قرآن سننے کے لیے کبھی نہیں آتے, سننے کا مطلب یہ نہیں قاری کے منہ سے سنیں, نہ قرآن کو خود اللہ کے کلام سننے کے لیے نہیں آتے ہم. ہم جب بھی قرآن کے سامنے آتے ہیں صرف لفظوں کو پڑھنے کے لیے کہ دیکھیں پورا جز ہوا کہ نہیں ہوا, کتنے صفحے ہوئے, صفحے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن وہ نہیں دیکھ رہے تھے کیا کلام ہم سے کیا جا رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, کون کس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ قرآن کی توہین ہوتی. بس اس مسئلے میں انشاءاللہ تھوڑا سا گفتگو کل کریں گے کہ اگر علم معرفت نہ ہو تو موسیٰ جیسے نبی کی قوم بھی گمراہ ہو جاتی ہے صرف 40 دن میں. اور اگر 40 دن میں یہ ہو سکتا ہے تو 1400 سال میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے, وہ اللہ ہی خیر کرے. پھر اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا. تو یہ اسلامی اصول ہیں, ارکان ہیں. انشاءاللہ جتنے بھی ارکان آپ کی خدمت میں, 7-8 بنیادی ارکان ہیں, یوں تو بہت سارے ارکان ہیں لیکن ہم سب کو نہیں, یہاں پہ جو 7-8 بہت ہی بنیادی رکن ہیں جس کے اوپر پوری بنیاد اسلامی معاشرے کی بنتی ہے, وہ خدا کرے کہ ان چند دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر پائیں انشاءاللہ تعالی, کہ یہ ارکان جیسے عملی ہوتے چلے جائیں گے اس کا نتیجہ آتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ عملی ہوں گے اتنی زیادہ نتیجہ آئے گا, یہ نہیں کہ ایک دن میں سب کچھ آ جائے گا, نہیں, جتنا زیادہ عملی ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ. اپنے گھر کی حد تک کیا تو گھر میں نتیجہ آئے گا, پورے معاشرے کی حد تک کیا گیا تو پورے معاشرے میں نتیجہ آئے گا, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ابھی. خوب عزیزو, بس اتنی بھی گفتگو نہیں کرنی تھی آج ایام عزا کے اعتبار سے. اگر چند جملہ مسائل پڑھنا چاہیں, چونکہ اب ربط کی طرف اگر ہم جائیں گے تو تھوڑا زیادہ وقت لگ جائے گا اور گفتگو کو ہم ربط تک مسائل تک نہیں لے جا پائیں گے. چند جملے مسائل سید الشہداء کی, حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں ہمیشہ یہی, ہمیشہ نہ صرف حسین ابن علی بلکہ تمام آئمہ کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت تھی. کیوں لڑ رہے تھے, کیوں جان دے رہے تھے, کیوں قربانیاں دے رہے تھے, کیونکہ نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت میں آ رہا تھا. اے کاش ابھی ہمارے علماء میں نہیں ہوتی رسول اللہ کی حکومت, نہ مایوس کر کے یہ کیسے کر پائیں گے, وہ کیسے کر پائیں گے. یعنی اتنے سخت حالات میں آئمہ کی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کے نظام نہیں پیچھے ہٹا, وہ حکومت نہیں گئی. یوں تو نہیں جا کر جانے دے رہے تھے, آئمہ کو اپنی جان دینا بہت آسان تھا, لیکن اتنے سارے لوگ جو قریب میں تھے, سب کی جان خطرے میں ڈالنا, سب کی جان خطرے میں تھی, جاسوسیاں ہو رہی تھی, ایک ایک پہ نگاہ ہو رہی تھی, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کتنا آنا جانا کر رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے. آئمہ کی زندگی پر ظالم حاکموں کی باقاعدہ جاسوسی ہوتی تھی اور یہ سب خطرے میں ہوتے تھے. ان سارے خطرات کے باوجود بھی ہمیشہ آئمہ آ کر ظلم کے مقابلے میں کھڑے تھے. کیوں کھڑے تھے؟ اس لیے کہ آئمہ کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی حکومت تھی, ہمیشہ امیر المومنین کی حکومت تھی. اور یہ حسین ابن علی نے کہا کہ ورید وانا عامر بالمعروف وانا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب, میں ان دو سیرتوں کو زندہ کرنے کے لیے جا. اور کیا زندہ حسین ابن علی نے کیا, کربلا ہے, ورنہ آج ہر جگہ صرف بنی امیہ کی حکومت ہوتی اور صرف بنی امیہ کی باتیں ہوتی. حکومت کی حد تک تو آج بھی جگہ جگہ ہے, لیکن اسلامی معاشرے میں اگر اسلام کی باتیں موجود ہیں, اگر اسلام کی اصالت موجود ہے, اگر اسلام کو ڈھونڈے تو مل جائے گا. اس لیے چونکہ حسین ابن علی نے قربانی دی, لیکن یہ قربانی جو امام نے دی یہ بہت ہی دردناک قربانی تھی. یہ قربانی, امام کی یہ قربانی اگر صرف اپنی ذات تک دینی ہوتی, اگر صرف اپنے بچوں کو دینا ہوتا تو یہ تو اہل بیت کے لیے فخر تھا, لیکن اللہ اکبر جو کچھ عصر عاشور کے بعد ہوا, جو کچھ عصر عاشور کے پہلے ہوا وہ سب اہل بیت کے لیے فخر تھا, لیکن جو کچھ عصر عاشور کے بعد ہوا اس کو بیویاں یقین بھی نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. بعض کلمات ادا بھی ہوئے ہیں زبان سے کہ میرے بھیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اب نہیں معلوم وہ کلمات کس حد تک مستند ہیں, لیکن بہرحال بعض مختل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ میرے بھیا میں نے نہیں سوچا. جیسے ناکوفے کے بازار میں جناب زینب کی کلمہ زبان سے یہ کلمہ گئے, میرے بھیا میں نے نہیں سوچا. اور کوفے کا بازار تو بہت دور کی بات ہے, جیسے ہی عصر عاشور کے بعد ابھی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہیں, اپنے آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ اب کوئی واپس آنے والا نہیں ہے, اب میرا آقا واپس نہیں آئے گا, میرا بھیا حسین واپس نہیں آئے گا, اب میرا عباس نہیں آئے گا, میرا علی اکبر نہیں آئے گا. جو ایک دن میں سب یہ ماجرا پیش آیا تھا, ایک دن میں یہ سب شہادتیں ہوئی تھی, کون سوچ سکتا تھا کہ عباس مقتل میں جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں سوچ پا رہی تھی. کیسے بیوی اپنے آپ کو یہ سمجھاتی کہ ابھی اکبر گیا ہے اور واپس نہیں آئے گا؟ نفسیاتی طور پر بہت مشکل ہوتا ہے اگر کوئی یہ بیک کوئی خبر لا کے دے دے. یہ کبھی مصائب میں عرض کرتے ہیں مثلا کسی ماں کا بیٹا باہر نکلے اور آگے کوئی بعد میں کہے کہ تمہارا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جان چلی گئی, تو ماں کو یقین نہیں آتا. ماں کی نگاہیں بار بار دروازے پہ اٹھتی کہ میرا بیٹا بھی آ جائے گا. بہت مشکل ہوتی ہے سمجھانے میں. کربلا میں ایک دن میں کیسے جناب زینب یقین کریں, کیسے بیویاں یقین کریں؟ جناب قاسم کا وہ چاند سا چہرہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا تھا, کیسے ام فروا یقین کرے کہ میرا لال واپس نہیں آیا؟ حسین ابن علی کو نگاہیں ترس رہی ہے زینب کی, اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتی ہیں. سب بیویوں کو سمیٹ کر بیٹھ کر سب کو یقین دلا رہی ہیں, سب خود اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہیں اب کوئی واپس آنے والا نہیں ہے, اب ہم تنہا ہیں, اب ہم اکیلے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچا تھا اس کے بعد بھی اب کچھ ہونے والا ہے, اتنی ساری قربانیوں کے بعد اب اور کیا ہونا چاہیے. لیکن دیکھا تھوڑی دیر بعد عمر سعد کے لشکر سے کچھ گھوڑے ہیں جو نکل رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں, لشکر سے باہر نکل رہے ہیں. 10 گھوڑوں کی تعداد بیان کی, ایک بھی نہیں, دو بھی نہیں, 10 گھوڑے. ان کو جدا کیا گیا, ان کے سواروں کے نام بھی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. وہ باہر نکلے, گھوڑوں کو آ کر صفوں میں کھڑا کر دیا. مقتل میں لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں. بیویاں ابھی سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن دیکھا کہ کچھ لوگ اور نکل نکل کر ایک ایک لاش اٹھانا شروع کر دے رہے ہیں. یہاں سے سمجھنا شروع کر دیا کہ گھوڑوں کے ذریعے سے کیا ہونے والا ہے. لاشیں اٹھتی گئیں, عمر سعد کے لشکر سے لوگ نکل نکل کر لاش اٹھا رہے تھے کہ ہم تلوار تو چلا سکتے ہیں لیکن ہم گھوڑے سے پامال نہیں ہونے دیں گے, یہ ہمارے خاندان سے یہ رشتہ ہے. ہر ایک کا رشتہ کہیں تھا پورا, سب قبیلے کے لوگ تھے. ہم کسی کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے, ہم تیر مار سکتے ہیں, ہم ہر پہ تیر مار سکتے ہیں, تلوار مار سکتے ہیں, لیکن ہر کے لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. سب کی لاش اٹھانے والے تھے, سب کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لے کے چلے گئے. نہیں لاش اٹھی تو حسین ابن علی کی لاش, رسول اللہ کے نواسے کی لاش نہیں اٹھی. زہرا کے لال کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. زینب دیکھ رہی تھی کہ سب کی لاشیں تو اٹھ رہی ہیں لیکن میرے بھیا کا لاشا کیوں نہیں اٹھ رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے گھوڑے آگے بڑھنے لگے, حسین ابن علی کی طرف بڑھنے لگے. شمر نے پسے پشت امام کو ذبح کیا تھا, پہلے پشت میں گھوڑے دوڑائے. ماں بہن کی نگاہوں کے سامنے, بیٹیوں کی نگاہ کے سامنے, بیویوں کی نگاہ کے سامنے گھوڑے دوڑاتے رہے. بیویاں دیکھتی تھی گھوڑے دوڑ کر آگے گئے, پھر گھوڑے پلٹ بھی رہے ہیں, پلٹ کر پھر آ رہے ہیں, اور یہ آنا جانا سلسلہ جاری رہا. یہاں تک کہ ان ملونوں نے خود ہی کہا ہے ابن زیاد کے دربار میں جا کر کہ قد رززنا نحن رززنا صدر بعد زہرہ, ہم نے حسین ابن علی کے سینے کو پیٹھ کے بعد, پہلے پیٹھ پر گھوڑے دوڑائے, پھر لاش کو سینی کر دی, اور پھر سینے پہ گھوڑے دوڑانے شروع کیے. رز کے معنی یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, پیس دینا. یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے جس طرح کھجور کو دودھ میں ملایا جاتا ہے. جا کر یہ ملون کہتے ہیں کہ نحن رززنا صدر بعد زہرہ, ہم نے حسین ابن علی کی پیٹھ اور حسین ابن علی کے سینے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پیٹھ کی ہڈیوں سے مل گئی تھی. اور یہ منظر زینب دیکھتی رہی, یہ منظر رقیہ اس کہنا دیکھتی رہی, یہ منظر رباب کی نگاہوں کے سامنے رہا. انا للہ سیارم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم کے محمد روایت ترتے ہیں پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, پروردگار ہمارے اس عمل کو عبادت کا درجہ عطا فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہمیں راہ اہل بیت کربلا والوں کی راہ کو سمجھنے اور معرفت حاصل کرنے اور اس کو اپنانے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے معاشروں کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دے. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. عالم اسلام میں اسلامی سرزمینوں پر جہاں جہاں بھی ظلم کے سائے مڈلا رہے ہیں, پروردگار ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے, امت مسلمہ کو ان ظالموں سے نجات دے.